شناخت یا معرفت صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ اس چیز کے ساتھ ہماری شناخت کا پابند ہوتا ہے، ہماری شناخت کا تابع ہوتا ہے۔ ہلکی پھلکی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آج کل جو سوشل میڈیا پہ بعض اوقات ویڈیوز آتے ہیں، ان میں سے ایک دو دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے ایک تھانے میں جہاں پر پولیس والے بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گپے لڑا رہے ہیں، اندر جو ہے وہ کمرے میں ایس ایچ او صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو۔ وہ ایک بندہ اندر داخل ہوتا ہے اور وہ باہر سپاہیوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے رپورٹ درج کرانی ہے، شکایت درج کرانی ہے۔ تو وہ بڑے انسلٹنگ طریقے سے، بڑے توہین آمیز طریقے سے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ہم ابھی مصروف ہیں۔ مصروفیت کیا ہوتی ہے وہ میں نے بتا دیا آپ۔ تو وہ کہتا ہے مجھے اندر ایس ایچ او صاحب کے پاس جانے دو۔ اس کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، اس بات پر بھی ڈانٹ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیٹھ جائے یہاں۔ تو جب یہ صورتحال دیکھتا ہے تو وہ شخص اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کے ان کی میز پہ رکھتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کارڈ کو دیکھتے ہیں اچھل کر کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سلوٹ کرتے ہیں اور اپنے گزشتہ رویے کی معافیاں مانگنے لگتے ہیں، اور ایک بھاگ کے اندر جاتا ہے اور ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ بڑا افسر آ گیا ہے جس کا نیا تبادلہ ہوا ہے، باہر آؤ اور رپورٹ کرو۔ وہ بھی بھاگتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل دو الگ الگ رویے ہیں۔ یہ رویے بدلے کیوں؟ شناخت بدلنے کی وجہ سے۔ جیسے ہی شناخت، پہلے وہ سمجھ رہے تھے یہ عام شہری ہے، تو عام شہریوں کے ساتھ بالعموم کیا رویہ کیا جاتا ہے، انہوں نے وہی رویہ اپنایا۔ لیکن جب اس کا کارڈ دیکھنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عام شہری نہیں ہے بلکہ ہم سب کا افسر ہے، مثال کے طور پہ جناب ڈی پی او ہے نیا اس علاقے کا، اور سادہ کپڑوں میں آیا ہے، تو فوراً اس کو سیلوٹ کرتے۔ تو یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے رویے ہماری شناخت کے تابع ہوتے ہیں۔ کیوں عرض کر رہا ہوں یہ؟ کہ دین کے معاملات میں بھی اور دینی شخصیات کے اعتبار سے بھی ہمارا رویہ بالکل ویسا ہی ہوگا، پورے خلوص سے، پوری ایمانداری سے، جیسی ہماری شناخت ہو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ البتہ یہ کون ہیں سے میری مراد یہ نہیں ہے کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں، کس کے بھائی ہیں، کس کے والد ہیں، بلکہ میری مراد کیا، امام حسین کون ہے سے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کیا شخصیت ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کس چیز سے عبارت ہے؟ ان کی پوری زندگی کا رخ، اور پھر خود بخود کربلا کا رخ، کون سی طاقت ہے اور کون سی اتھارٹی ہے جو اسے متعین کرنے والی؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ ہم تو سبھی جو اپنے آپ کو شیعیان کہتے ہیں، ہم نے تو اپنی ساری کی ساری دنیا آخرت ان کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہے، لیکن امام حسین کے بارے میں ہمارا رویہ، یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں ان کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، جنہیں ہمارا ہم کوشش کریں گے کہ پورا کریں جتنی ہماری توفیق ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں امام حسین علیہ السلام کی کیا تصویر ڈالی گئی. اسی کو شناخت کہتے ہیں, اسی کو پہچان کہتے ہیں, اسی کو معرفت کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور ہلکی پھلکی مثال دے دوں اور پھر آگے چلوں. بہت عرصہ پہلے پنجاب کے ایک دیہات سے کچھ لوگوں کا ایک گروہ اپنے گاؤں کے سردار کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے لکھنؤ گیا. اب یہ ظاہر ہے کہ دیہاتی پنجاب کے ان پڑھ, اور جہاں گئے وہ لوگ بڑے ادب آداب والے, بڑے مثلاً تہذیب والے, مہذب, پڑھے لکھے. ذہنوں میں رہے. مثال کس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے رویے ہماری شناخت کے پابند ہوتے. جب یہ وہاں پر گئے, انہوں نے اپنے مہمانوں کی بڑی آؤ بھگت کی, ان کو بٹھایا, اور پھر اس کے بعد میزبانی کے طور پر بالکل چھوٹے چھوٹے کچھ گلاس تھے, ان میں کوئی چیز لا کے ان کو پیش کی. اب انہوں نے اتنے چھوٹے گلاس زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں سٹیل کے اور پتہ نہیں پتل کے اس سائز کے گلاس ہوا کرتے تھے, جس میں لوگ دودھ اور لسی وغیرہ بڑے شوق سے پیتے تھے. تو انہوں نے اس سائز کا گلاس نہیں دیکھا تھا. تو ظاہر ہے اس کے اندر جو چیز تھی وہ بھی, اس کا کیا مصرف ہے. تو پھر انہوں نے بارہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیا ہوگا, بھائی اسے کیا کرنا ہے, شناخت نہیں ہے. تو پھر گویا کہ جو سب سے زیادہ سیاح تھا ان میں سے, اس نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس گلاس کو اٹھایا اور اس کے اندر جو بھی چیز تھی اس کو اپنے ہاتھ پہ ڈالا, ملا اور پھر اپنے کپڑوں میں مل لیا. ظاہر ہے اس کے دماغ نے کہا بھائی اتنی سی چیز پینے کے لیے تو نہیں ہو سکتی, حالانکہ وہ تھی پینے کے لیے. اور جب لیڈر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو جو قوم باقی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھی یہی حرکت کی اور سب نے اپنے کپڑوں پہ مل لیا. اتنے میں ان کا نوکر گویا اندر آیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا کہ اور کیا کرنا تھا. اس نے کہا یہ تو پینے کے لیے تھا. انہوں نے کہا کہ پینے کے لیے تھا تو جب دیا تھا پہلے بتانا بھی تھا. ہم نے تو زندگی بھر اتنے چھوٹے گلاس میں کوئی چیز پی نہیں. کیسی شناخت ویسا ہی رویہ. آپ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہمارا جو ان مثالوں کو ذکر کرنے کا ہدف اور مقصد تھا وہ تھا دین. اگر میں کلی بات کروں, بالعموم بات کروں تو میں دین کہوں گا, اور اگر میں بالخصوص بات کروں تو میں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کہوں گا, کیونکہ امام حسین علیہ السلام دین سے جدا کوئی موضوع نہیں. ہم لوگوں میں سے اکثر کا دین پیدائشی ہے, نہ کہ عقل و شعور سے قبول کیا ہو. اور سب سے کمزور دین پیدائشی دین ہوتا ہے, کیونکہ وہ عقل اور شعور اور بصیرت کی بنا پہ نہیں ہوتا. وہ اپنے ماں باپ اور دادا دادی اور محلے اور اس ماحول کو دیکھنے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی اپنایا وہ دین ہوتا ہے. اور یہ کمزور اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شیطان کا نمائندہ ٹیکنیکل طریقے سے اس قسم کے دین رکھنے والے کے کسی عقیدے پر وار کرتا ہے اور چوٹ لگاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ پریشان نہیں ہوتا جس نے اس کو استعمال کر کے قبول کیا ہو, کسی چیز کو یا رد کیا ہو. لیکن جس نے دیکھا دکھائی میں کیا ہوتا ہے تو اس کو اپنے دین سے ہٹانا, البتہ اگر وہ سوچنے کی عادت رکھتا ہے تو, جو سوچتے نہیں ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں, انہوں نے نہ سوچ کے قبول کیا ہوتا ہے نہ کوئی سوچنے کی طرف آتے ہیں کہ چھوڑے, وہ جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی آگے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقلیدی ایمان, تقلیدی دین. یہ وہ تقلید نہیں ہے جس جو ہم کسی دین کے متخصص کی فروع دین میں تقلید کرتے ہیں, وہ دین نہیں ہے, بلکہ یہ اصول دین کی تقلید ہے. اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اماں نے کہا ہے کہ اللہ ہے, اور ابا بھی کہتے تھے اماں کی تائید میں, اور دادا دادی بھی کہتے تھے اللہ ہے لہذا اللہ ہے, اور اسی طرح باقی سارے کے سارے عقائد. ہم اکثر کہتے ہیں, پھر اشارہ کر دوں اور آگے چلوں, کہ یہ ہمارے آج کل کے ماحول میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ مثلا تعلیمی اداروں میں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور وہ دین اسلام پر بہت سارے اعتراض اور مشکلات لے کر ہر وقت ان کو اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں, البتہ حق بھی رکھتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو پہلے ذہن میں بنایا ہوا ہے وہ انہوں نے عقل اور شعور سے نہیں بنایا, وہ ان کو پیدائشی ملا اور سن سنا کے ملا, اور جب ان کو صحیح طرح جواب نہیں ملتا, لاجیکل جواب نہیں ملتا, عاقلانہ جواب نہیں ملتا, کہ بہت سارے موارد میں نہیں ملتا, تو پھر وہ اندر ہی اندر دین سے باقی ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی جب وہ بے دینوں کے معاشروں کو دیکھتے ہیں تو اتنی چمک دمک, اور جب دینداروں کے معاشرے کو دیکھتے ہیں پاکستان جیسوں کو تو بدبو آ رہی ہوتی ہے, وہ بدبو جو روح سونگتی ہے اور عقل سونگتی ہے, ناک نہیں سونگتی. بعض بدبوئیں جسم بدن سونگتا ہے اور بعض بدبوئیں روح سونگتی ہے. تو ہمارے معاشرے سے جو بدبو آتی ہے وہ روح سونگتی ہے, عقل سونگتی ہے, یہ منہ پہ لگی ہوئی ناک نہیں سونگتی. اور وہ بدبو کس چیز کی ہے؟ کہ بظاہر معاشرہ دینداروں سے بھرا ہوا ہے, لیکن اگر دینی تعلیمات پر عمل دیکھا جائے تو بے دینوں سے بھرا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دین کو اگر اس کی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھا جائے, پاکستانی معاشرے کو اگر نادرا کے ریکارڈ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے, لیکن اسلام نے جو تقاضے کیے ہیں, بنیادی ترین تقاضے کیے ہیں مسلمانوں سے کہ تمہارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, اللہ اور رسول کس معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ معاشرہ بڑا بدبودار معاشرہ. اگرچہ آپ اس معاشرے کے جس بندے سے بھی پوچھیں گے آپ کو جنتی ملے گا, کیونکہ ہمارے دین بتانے والوں نے وہ راستے جنت میں جانے کے ایجاد کر لیے جن کا اللہ اور رسول کو بھی نہیں پتا تھا. گھڑے انہی کے نام پر ہیں لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس راستے سے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. آپ اگر سروے کریں نا, خاص طور پہ اگر کوئی نوجوانوں میں سے بیٹھا ہے میڈیا سے تعلق رکھنے والا, ٹھیک ہے, وہ کرے, البتہ اس طرح کا انٹرویو دے گا کوئی نہیں, کسی محکمے میں اپنی درخواست لے کے جائیں اور جب وہ رشوت کا مطالبہ کرے تب اس سے سوال کریں کہ آپ کا دین کیا ہے, کیا جواب ملے گا؟ اگر آپ کسی رشوت خور سے پوچھیں تیرا دین کیا ہے تو کیا جواب دے گا؟ کیا کہے گا؟ میں کافر ہوں یا مسلمان؟ مسلک پوچھیں گے تو کون سا نکلے گا؟ شیعہ, بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی. ظاہر ہے محکموں میں امریکہ نے تو نہیں بندے بٹھائے ہوئے, یہ جنتی لوگ بیٹھے ہوئے. لیکن آپ مجھے بتائیں پاکستان کے کس محکمے میں بغیر رشوت کے کام ہوئے؟ بلکہ بعض لوگ تو مل کے کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ دی, इसलिए कि साथी कहते थे या खाना पड़ेगा या दफा हो जाओ, या हमारे साथ मिलके आराम खाओ या जाओ यहां से। हैं सारे जनती, ये भी मौजज़ा है। पहले अंबिया मौजज़े दिखाते थे, अभी ये वाले मौजज़े हैं कि एक नंबर का करप्ट आदमी, वो भी उसको भी किसी पीर ने, किसी मौलाना ने, किसी जाकिर ने, किसी ने उसको भी कोई ना कोई सुराख दिखाया होगा कि यहां से घुस के निकलेगा तो जन्नत में जाएगा। इस मुआशरे को जब वो देखता है नौजवान, तो हर चीज की अच्छाई बुराई उसके रिजल्ट से, एक तरीका ही होता है कि रिजल्ट देखेंगे, कौन सा स्कूल अच्छा है, इनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, यहां के पढ़े हुए लोग बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट के, और जिस स्कूल से नलायक बन बन के निकल रहे हैं, आपने बच्चा दाखिल कराना तो कहां दाखिल कराएंगे, जाके रिजल्ट अच्छे होंगे। तो ये जो नौजवान आंखें खोल रहा है इस मुआशरे में और उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उसको अपने मुल्क के पाकिस्तान के मुआशरे में क्या दिखाई देता है और उसको यूरोप के मुआशरे में क्या दिखाई देता है, वो देखता है कि रिजल्ट उनका अच्छा है, रिजल्ट उनका। हमें यहां पे स्टोरियां सुनाते हैं इंसाफ की, वहां पे इंसाफ मिलता है। तो वह जो फरमा रहे हैं, तो उसके जो अकायद और उसके ईमानियात हैं वो तकलीदी होते हैं, वो देखे दिखाए होते हैं, और ऊपर से जो इस मुआशरे को वो देखता है वो और सोने पे सुहागे का काम करता है, और फिर इम्कान होता है कि वो अंदर ही अंदर, बताए या ना बताए, दीन से मुतनफ़िर हो जाए। क्योंकि आमतौर पे फिर वो भी कोशिश नहीं करता कि मैं खुद से कोशिश करूं कि ये जो हो रहा है ये दीन है या दीन कोई और चीज है, फिर वही कहूंगा उसका ये रवैया दीन से बगावत का उस शनाख्त के नतीजे में है जो वो दीन देख रहा है जाहिरी तौर पर, कि भाई ये सारे जनती हैं, शियों से पूछो वो पक्के जनती, बरेलियों से पूछो वो पक्के जनती, देवबंदियों से पूछो वो पक्के जनती, अहले हदीस से पूछो पक्के जनती, लेकिन मुआशरा जहन्मियों वाला है। इस मुआशरे से जन्नत की खुशबू नहीं आती कि जहां इंसान का रहने का दिल करे। आप जानते हैं, और आप हो सकता है कि खुद भी उन्हीं में से एक हो जो बाहर जाने का सोच रहे, या कम से कम अपने बच्चों को कह रहे बाहर जाओ। क्यों? ये मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था, पिछले 6 महीने में कोई 7 या 8 लाख लोग बाहर गए। कौन? पढ़े लिखे, और लाइनें लगी हुई है, रश लगा हुआ है, एक्स्ट्रा अमला बुलाया जा रहा है वीजों के मामलात को डील करने के लिए, निकलना चाहते हैं यहां से। इस इस्लाम के रिजल्ट को अल्लाह के सामने हम पेश कर सकते हैं, या अल्लाह इस्लाम के नाम पे बदल लिया था। अभी एक अजीज ने आके मेरी जेब पे ना अंदर मस्जिद में झंडा भी लगा दिया यौम आजादी, वो जश्न आजादी आ रहा है। अल्लाह करे अल्लाह हमें आजाद होने की, यानी इन ये जो शर है हमारे मुआशरे में इनसे आजाद होने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, बाहर जाना बहुत आसान है लेकिन अंदर रहकर कुछ करना मुश्किल है। जो लोग अंदर रहते हैं वो इसी मुआशरे का हिस्सा बन जाते हैं और वही काम करना शुरू हो जाते हैं जिनसे पहले बेड़ा गर्क हुआ, और कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जरूरत किन की है? जो मसलन रहे भी पाकिस्तान में और मर्द मैदान बनकर, मतलब सेक्रीफाइस भी कर सकते हो, सब्र और तहम्मुल भी हो उनमें, और पाकिस्तान को वैसा बनाने की कोशिश करें, अपने वजूद से शुरू करके वैसा बनाने की कोशिश करें जिस तरह पाकिस्तान को होना चाहिए। तवज्जो फरमा रहे, ये काम करने वाले बहुत काम, और हर बंदा कहता है कि हम भला क्या कर सकते, मैं एक बंदा भला کیا کر سکتے. سلوات پڑھے محمد والے. ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھ دوں. تو اس ساری تفصیل کا اور ساری تاکید کا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی دین کی شناخت درست کرے اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی اگر وہ چاہتا ہے تو اس کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی. چونکہ شناخت ہو بھی جائے, جانے کا دل ہی نہ ہو تو پھر کون جاتا ہے. لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں ہو سکتی جب تک شناخت صحیح نہ ہو. میرا دین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے اور اس دین کی یہ ایک عظیم ترین شخصیت امام حسین, میرے ذہن میں ان کا کیا تصور ہے, کیا تصویر ہے, میرا کیا رشتہ ہے امام حسین سے. ظاہر ہے وہ اس دین کے امام ہے, کسی اور چیز کے امام نہیں ہے. امام حسین ایک الہی رہبر ہے, ان کے جد رسول اللہ ایک الہی رہبر ہیں, دنیاوی رہبر نہیں ہے. الہی رہبر اور دنیاوی رہبر سے کیا مراد ہے, کیا فرق ہے, توجہ کیجئے گا. اب یہ ایک ایک بات ایسی ہے کہ جو سمجھنے والی. آج کل ہمارے ذہنوں میں جو الہی رہبر کا تصور ہے وہ یہ کہ جو وظیفے بتاتا ہو, مشکلات کے حل کے لیے روحانی طریقے بتاتا ہو, یہ الہی رہبر نہیں ہوتا. یہ خود بھی بیچارہ ہے اگر ایمانداری سے کر رہا ہے, اور اگر دو نمبری کر رہا ہے پھر تو بہت بڑا مکار ہے. الہی رہبر کی شناخت کے لیے اللہ نے ہمیں کون سی شخصیت دی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اگر میں آج کے زمانے میں کسی شخصیت سے متاثر ہونا چاہتا ہوں, کسی کو مذہبی طور پر اپنے لیے کوئی مذہبی رہنما انتخاب کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے دیکھنا چاہیے کہ آج کے موجودہ لوگوں میں سے اللہ کے رسول کی سیرت کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینے والا اور اس پہ چلنے والا کون ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی. اللہ کے رسول کی زندگی کا تعارف یہ تھا کہ وہ تعویذ دیتے تھے, ہو سکتا کبھی کبھار دے بھی دیتے ہوں, لیکن آئے ان کی شناخت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے مکے میں ایک رسول آیا جو تعویذ دیتا ہے دشمن دور کرنے کے, یا ہر مشکلات حل کرنے کے, یا ہر تمنا پوری کرنے کی. یہ شناخت تھی. یا شناخت یہ تھی کہ ایک رسول آیا جو کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا, جس کا پہلا کلام یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہمارے عزیز بزرگوار ابھی جو بات فرما رہے تھے مجلس شروع ہونے سے پہلے, شناخت توحید. آپ کو پتہ ہے اگر کسی کی توحید درست نہ ہو اس کا باقی سارا دین ویسے ہی فارغ. اسلام کی کا جو آغاز ہے وہ توحید سے ہوتا ہے, اور باقی تمام محبتوں کو, دشمنیوں کو, ہر چیز کو توحید ڈیفائن کرتی ہے, یعنی اللہ ڈیفائن کرتا. اور یہ کس نے بتایا؟ یہ آئمہ نے بتایا. مثال کے طور پر اصول کافی میں موجود ہے یہ فرمان کہ امام معصوم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک تمہاری ساری محبتیں اور ساری دشمنیاں اللہ کی خاطر نہ ہو جائیں. یعنی تم محبت کرو تو اللہ کی خاطر. آگا بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کے رسول نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ اللہ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اسے کہا نہیں. اور اگر وہ کہتا کہ یا رسول اللہ, جیسے آج کل کہتے ہیں, اللہ بھی تو ہمیں آپ نہیں بتایا, ہمیں تو آپ سے محبت. یہ حماقت ہے بظاہر, بڑا اس کا شاید بعض لوگوں کو ظاہر اس کا اچھا لگ, لیکن اس کا باطن شرک ہے. کسی کو کسی معاملے میں اللہ کے برابر قرار دینا یہ شرک ہے تو کوئی اللہ سے اوپر لے جائے, چاہے محبت کے معاملے میں. ہم نے شاید پچھلے سالوں میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی. یہ قرآن نے شناخت بتائی. کون سا قرآن؟ جو رسول اللہ کی زبان اطہر سے جاری ہو, یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم حقیقی مومن تب ہو کہ تمہیں ہر چیز سے, ہر شخصیت سے بڑھ کے محبت کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ ہو. اگر نہیں ہے تو تمہارا معاملہ گڑبڑ, تمہاری شناخت صحیح نہیں. اللہ سے بڑھ کر کون سی صفت ہے جو کسی دوسرے میں, اچھی صفت کون سی اچھی صفت ہے جو کسی دوسرے میں اللہ سے بڑھ کر ہو کہ تمہیں ادھر محبت زیادہ ہو گئی؟ چونکہ انسان کی فطرت اللہ نے بتائی, جیسے زیادہ کامل چیز کو دیکھتا ہے ادھر اٹریکٹ ہوتا ہے. آپ کو جو ہر نئے ماڈل کی گاڑی اچھی لگتی ہے وہ اسی وجہ سے لگتی ہے, توجہ فرما رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا نقصان کر کے آپ کا دل ہوتا ہے پرانی بھیج دوں میں, نئی والی خریدوں. اندر آپ کے یہ صفت رکھی گئی کہ آپ کہتے ہیں اوپر کامل سے کامل تر کی طرف حرکت کرو. تو قرآن کا بھی یہی فرمان ہے اور آئمہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ اس وقت تک تم صحیح مومن نہیں ہو جب تک تمہاری ساری محبتیں اور ساری دشمنیاں, ان کو کون ڈیفائن کرے؟ اللہ. اللہ ڈیفائن کرے. اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر دشمنی. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ تقویٰ کی بھی کا خلاصہ یہی ہے, جو کرنا ہے وہ بھی اللہ کی خاطر, جو نہیں کرنا وہ بھی اللہ کی خاطر. اللہ کیوں فرماتا ہے قرآن میں اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. یہ قرآن کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, پوری آیت نہیں ہے, اور اس چھوٹے سے ٹکڑے نے وہ تمام لوگوں کو رد کر دیے اور تمام ان نظریات کو رد کر دیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے کچھ کما کر کسی نیک کام میں لگا کر ثواب کمایا جا سکتا ہے. ان سب کو رد کر دیے, چونکہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے اور حرام خور متقی نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور روایات اہل بیت بھی یہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دھوکے سے کمایا ہوا مال, حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے نہ کوئی صدقہ قبول کرتا ہے, نہ کوئی حج قبول کرتا ہے, کچھ بھی قبول نہیں کرتا. الٹا حساب دینا پڑے گا کہ یہ مال تو تیرا تھا ہی نہیں, تو نے کیسے جس چیز کو استعمال کرنے کا تجھے اختیار نہیں دیا گیا تھا, تو نے کیسے اختیار کی, چاہے تو نے یہ سمجھا کہ تو میری رضا کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. آج کتنے لوگ ہیں اس پاکستانی معاشرے میں جن کی آمدن حلال آمدن نہیں ہے, لیکن وہ کار خیر کر رہے ہوتے, سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دے دلا کے چھوٹ مل جائے. یہ بھی شناخت کا معاملہ, ان کی شناخت, ان کو یہ شناخت دی گئی کہ تم اگر یہ کام کرو اس سے 70 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. کتنا زبردست اٹریکٹو پیکج, خاص طور پہ بے ایمان کے لیے, کہ یہ والا کام کرو تو کتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ 70 سال. قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز, قرآن مجید میں ایک چیز معاف کرانے کا ایک راستہ بتایا گیا, اور وہ ہے توبہ. اور توبہ بھی وہ جس میں دوبارہ وہ حرکت کرنے کا عنصر شامل نہ ہو. اور آئمہ کے فرامین میں بھی یہ ہے, لیکن ان کے نام پہ گھڑی ہوئی چیزیں بھی بہت ہیں. میں تو مومنین سے تاکید کرتا ہوں کہ قرآن کو غور سے پڑھیں اور اس کے بعد روایات پڑھیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ روایات کا ایک سیکشن بالکل وہی ہے جو قرآن ہے, لیکن ایک سیکشن میں ایسے پیکیجز ملیں گے آپ کہ جس سے لگے گا کہ باقی کچھ نہ بھی کرو, یہ والا کام کر لو تو جنت جناب علی واجب ہو. ایک سلوات پڑھیں محمد والے, ابھی یہ جنت واجب والا بھی ٹاپک میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا, اسی معرفت اور شناخت والے معاملے اور انہیں آیات والے معاملے. چونکہ خود امام حسین علیہ السلام سے, دیگر ائمہ سے ایسی چیزیں منسوب ہیں, یہ کام کر لو جنت. آج میں اس کا آغاز کر رہا ہوں, یہ پھر عرض کروں کہ میں آج ان آیات کی طرف نہیں آ رہا, لیکن آپ کے ذہنوں کو ان آیات کی بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ کر رہا ہوں. یعنی یہ تمہیدی گفتگو ہے. آپ کی خدمت میں میں ایک حدیث, ایک روایت, وہ روایت ہے یا نہیں ہے حقیقت میں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن کیونکہ حدیث کے عنوان سے آئی ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور یہ بات میں آج مکمل نہیں کر پاؤں گا لیکن جس حد تک آپ کے سامنے بیان کر سکوں. اب اس یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جو آئمہ اہل بیت نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات سنو تم تک پہنچے ہمارے نام پر, تو اللہ سے ڈرنا, اور اگر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تو اسے قبول مت کرو, اللہ سے ڈر جانا اس موقع, اور تاکہ یہ قوم یہ کام نہ کر سکے. یعنی ہدایت گمراہی سے بچنے کا یہ بنیادی ترین فارمولا تاکہ یہ قوم استعمال نہ کر سکے, اس قوم سے پہلے قرآن کو سائڈ پہ کیا گیا, طرح طرح کی بے ڈھنگی باتیں کر کے کہ یہ بڑا مشکل ہے اور اس کے اتنے پتہ نہیں کتنے 70 ہوتے ہیں میننگ اور فلان ہوتے ہیں, کہ اتنا کنفیوز ہو جائے بندہ کہ وہ اس کو ٹرسٹ ہی نہ رہے, اس کو اعتماد ہی نہ رہے کہ میں اس قرآن پڑھ کے کوئی دین سمجھ سکتا ہوں. کسی مولوی کی کسی علامہ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھے اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں, جو لکھا ہے وہی مطلب ہے, لیکن اللہ کو نہیں لکھنا آیا کہ مطلب بھی وہی ہو. یہ اتنی بڑی ایف آئی ہر قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی جو یہ باتیں کرتے ہیں, یاد رکھیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جناب فلانے مولانا صاحب نے کتاب لکھی, فلانے علامہ نے لکھی, فلانے آیت اللہ نے لکھی, اس کو پڑھو دین سمجھ آئے گا, لیکن اللہ کی کتاب پڑھو گے سمجھ نہیں آئے گا. سبحان اللہ, یہ بھی معجزہ ہے, یہ بھی معجزہ ہے. اللہ کا نبی اپنے فرامین میں پورا زور لگا رہا ہے پڑھو. مولا علی کے خطبات آپ دیکھیں نجم البلاغہ میں کہہ رہے ہیں پڑھو اس کو, ایک ایسی کتاب پڑھنے کا کہہ رہے کہ بعد والے حضرات کو پتہ لگا کہ یہ تو اس کو سمجھنا تو یہ تو گمراہ, اگر اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. تو اس طرح یہ فارمولا جو غلط صحیح کی پہچان کا ہر کسی کی دسترس میں تھا, اس کو پہلے نکالا گیا اور کہا گیا اس کو تم پڑھو ثواب کے لیے اور ختم کے لیے, اس کو ہدایت کے لیے نہ پڑھو. تو ظاہر ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر آشنائی ہی نہیں ہے کہ اندر کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو پھر جب میں کوئی روایت سنوں گا, کوئی حدیث سنوں گا, کوئی شعر سنوں گا, ٹھیک ہے نا, تو میں کس بنیاد پہ پرکھوں گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح نہیں کہہ رہے ہیں؟ آخر میرے دماغ میں کچھ بیس تو ہونی چاہیے نا جس پر پرکھوں چیزوں کو. اللہ رسول اہل بیت نے وہ بیس قرآن ریکومینڈ کیے, لیکن وہ بیس ہماری زندگیوں سے نکل چکی. اب ہماری ایکسیپٹنس کیسے ہوتی ہے؟ جتنا آسانی سے کوئی جنت میں بھیج دے اتنی صحیح بات, اور جتنا کوئی مشکل راستہ بتائے اتنا اس کو ماننا بھی مشکل. اب یہ ذرا فرمان سنیں, اور یہ فرمان جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ پوسٹ شیئر ہوئی کہیں, اور اللہ بھلا کرے جنہوں نے شیئر کی ہمارے بہت ہی عزیز تھے, اور اس کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر, کیونکہ یہ ایک بنیادی ترین بات تھی مومنین کی خدمت میں, یہ کمپیریزن اس حدیث کا اور آیات قرآن کا پیش کیا تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بعض اوقات فرق نظر آتا ہے جو چیز حدیث کے عنوان سے بیان کی جا رہی ہے اور وہ چیز جو قرآن مجید میں اللہ نے لکھی ہوئی, اور وہ بھی بڑی واضح, نہ کہ کوئی متشابہ آیات, بینات واضح اور شفاف آیات میں, جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے پر. آپ کے ذرا نسبتاً زیادہ اطمینان کے لیے میں یہ سامنے کھول کے پڑھتا ہوں. اس کی جو ہیڈنگ ہے اس پہ توجہ کریں, ہیڈنگ بہت اٹریکٹو بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہیڈنگ یہ ہے, انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے. اٹریکٹو ہے یا نہیں؟ نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب, اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ یہ ہیڈنگ ہے. اب یہ ہیڈنگ بندے کو کھینچتی ہے, اور ہم جو ہے وہ پھر جب پڑھ لیتے ہیں پھر ثواب کے لیے اس کو آگے بھی چلاتے ہیں، حالانکہ یہ رویہ انتہائی غلط رویہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے شیعہ سنی کتابوں میں معذرت کے ساتھ کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو بات اس تک پہنچے بغیر تصدیق تحقیق کے آگے چلا دے، اور اگر اللہ کے نبی آج ہوتے تو کہتے فارورڈ کر دیں شیئر کر دیں، وہ جو فرمان بغیر تصدیق کے، بھائی اگر ثواب لینا ہی ہے تو تھوڑا سا رک جائے، کم سے کم وہ کام تو کرے جو رسول پاک نے آئمہ سب نے ریکمینڈ کیا ہے، کہ اتنا تو پتہ ہو کہ یہ جو بات میں پڑھ کے فارورڈ کر رہا ہوں اس موضوع کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے یا نہیں کیا. کئی موضوعات ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ ڈسکس نہیں ہوئے، وہ ان کو آف سائڈ پہ کر دیں، لیکن وہ موضوعات جو قرآن نے ڈسکس کیے اور مجھے میرے نبی نے بھی اور مجھے میرے آئمہ نے بھی کہا کہ خلاف قرآن مت قبول کرنا ہمارے نام پر، تو پھر اگر میں ثواب کا اتنا طالب ہوں تو مجھے تو چاہیے نا کم از کم میں اللہ کی کتاب کو دیکھ لوں کہ اس موضوع کے بارے میں جو اس حدیث میں مجھے پیکج دیا جا رہا ہے اس حدیث کی شکل میں، اس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا رائے دی ہے، اللہ نے اس موضوع کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. بنتا کہ نہیں بنتا؟ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. دنیا کے معاملات میں ہم چیزیں چیک کر لیتے، میرا لائسنس اصلی ہے کہ اصلی نہیں ہے، چیک کرواتے ہیں اس کا نمبر ڈالو، ٹھیک ہے نا. ابھی سرکار نے بھی وہ کر دیا ہوا ہے کہ آپ سم میں چیک کرو آپ کے نام پہ کتنی ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اس پہ بھیجو، گاڑی تمہارے نام پر ہے یا نہیں، فلان تمہارے بندہ تسلی کرتا اپنی گھر میں، ایسا نہ ہو ویسا دھوکہ ہو جائے. لیکن دین کے معاملے میں کیا خیال ہے، چیک کرنے کا رواج کوئی؟ حالانکہ دین جو جس کے دل میں ایمان ہے کہ واقعی اللہ نے یہ دین بھیجا ہے، دین تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے معاملے میں تو انسان کو بہت ہی زیادہ مائکروسکوپک ہونا چاہیے کہ میں کیا قبول کر رہا ہوں کیا قبول نہیں کر رہا ہوں. اب ذرا سنیے اس خوبصورت ہیڈنگ کے نیچے یہ لکھا ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھو، اب یہ حدیث ذرا سنیں، اس کو ذہن میں رکھنا چونکہ یہ آخر تک کام آئے گی. لکھا ہوا ہے کہ بے شک طالب علم شوہر کی اطاعت گزار زوجہ اور والدین کی فرما بردار اولاد. کتنے گروپس ہو گئے؟ تین. پہلا کون سا ہے؟ طالب علم. دوسرا شوہر کی اطاعت گزار، اور تیسرا والدین کی فرما بردار اولاد. لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوئے. دوبارہ پڑھو، بے شک طالب علم، نمبر ٹو شوہر کی اطاعت گزار زوجہ، نمبر تھری والدین کی فرما بردار اولاد انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل. حدیث کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس کو حدیث ہی کہہ رہا ہوں، حدیث کلیئر ہے آپ پر، توجہ فرمائیں. قبل اس کے کہ میں قرآن کریم کی طرف جاؤں، تاکہ آپ کے ذہن بھی ذرا سوال کرنے والے بن جائیں، اگر میں یہ حدیث آپ کو سنا کر آپ سے ہی سوال کروں کہ آپ فرض کرو ایک طالب علم ہے لیکن چور بھی ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ممکن تو ہے نا، فرض کرو. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ طالب علم ہونا، طالب علم بن جانا، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کے لیے اگر کافی ہو تو طالب علم بن جاؤ، اس کے بعد لٹ پاؤ. ہم فرض کریں جی طالب علم سے مراد دینی طالب علم، حقیقت میں دینی طالب علم ہو، لیکن جب یہاں پہ بیٹھے اور دیکھے کہ مجلس نہیں لگ رہی تو اپنے پاس سے گھڑ کے دین بتائے. بغیر حساب کتاب, حدیث نے تو اس کو کہا تو بغیر حساب کتاب کہ تو نے کہاں جانا ہے, زبردست پیکج آئی ہے. تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں جو ایک کام کے نتیجے میں جنت بتا رہی ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باقی شریعت معاف ہو گئی. مثلاً چھٹے امام نے اگر کہا یہ کام کرو جس نے کیا اس پہ جنت واجب ہوگی, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جد رسول اللہ نے زحمت اٹھائی, جو قرآن نازل ہوا, جو ہمارے جد حسین نے قربانی دی کربلا میں, ساری کو اٹھا کے سائڈ پہ کرو, یہ کام کر لو, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہرگز نہیں, امپوسیبل. لیکن اتنی آیات قرآن کی مارکیٹ نہیں ہے, اتنی جو اہل بیت نے اہل بیت کی طرف سے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں, وہ روایات جو انہیں بیان کرتی, ان کا اتنا بازار گرم نہیں ہے جتنا ایک کام کر کے جنت میں جانے والی حدیثوں کا بازار گرم ہے, جتنے ان کے خریدار زیادہ ہیں. دوسرا گروپ, شوہر کی اطاعت گزار زوجہ. اب فرض کریں ایک خاتون ہے, واقعا دل سے شوہر کی مکمل اطاعت گزار ہے, لیکن شوہر کے بعد ایکسپرٹ ہے غیبتیں کرنے میں, تومتے لگانے میں, حتیٰ کہ تیلیاں لگا کے لڑائیاں کروانے میں, چگلیاں لگانے میں, بغیر حساب, کتنا اچھا پیکج, بغیر حساب کتاب کے کہاں جائے گی؟ حدیث تو یہی کہہ رہی ہے. تیسرا گروپ, والدین کی فرما بردار اولاد. آپ فرض کریں, تصور کریں, ایک شخص ہے واقعا حقیقتاً ماں باپ کے لیے ایسے جیسے غلام ہوتا ہے, جو ان کے منہ سے نکلے اس کے بس میں ہو, اختیار میں, اسے زحمت کرنی پڑے, وہ والدین کی بات پوری کرتا ہے. فرض کریں ایسا بندہ ہے, لیکن جب اپنے دفتر میں جا کے بیٹھتا ہے غریبوں کا پیٹ پھاڑتا ہے, رشوت کھاتا ہے, کسی ایسے محکمے میں ہے وہ رپورٹیں بدل کے مجرموں کو آزاد کروا دیتا ہے, قاتلوں کو بے گناہ کر دیتا ہے, شراب کو سرکہ لکھ دیتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, معجزات ہیں نا ہمارے ملک میں جو ہوتے ہیں, یہ کون کر رہے ہیں جن کو اس قسم کے پیکج ملے ہوئے جنت میں جانے کے؟ تو والدین کی فرما بردار اولاد ہو, لیکن اس کے علاوہ باقی شریعت کی ایک چیز کا بھی لحاظ نہ رکھے, دھجیاں اڑا دے. آپ کے کیا خیال ہے, جنت میں جائے گا وہ بھی بغیر حساب کتاب کے, وہ بھی نبیوں کے ساتھ؟ تو اگر آپ بھی سن کر, عوام بھی سن کر ایسی کوئی حدیث جو ایک کام کر کے بتا رہی ہو کہ جنت میں جانا ہے, بعد میں ادب سے, کوئی خدا نخواستہ کوئی توہین آمیز لہجے میں نہیں, اچھے طریقے سے اپنے علم میں اضافے کے لیے ان صاحب سے سوال کریں, قبلہ صاحب, مولانا صاحب, آپ نے فرمایا اگر کسی نے مثلا رونے والی شکل بھی بنا لی اس پہ جنت واجب ہو, سنتے نا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی رونے والی شکل بناتا ہو لیکن حرام خور ہو, ہے یا نہیں اس معاشرے میں, ہے یا نہیں ہے, تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا چونکہ رونے والی شکل بنائی تھی اس نے, یہ سوال پوچھیں. اور جب آپ پوچھنا شروع ہوں گے صفائی ہونا بھی شروع ہو جائے گی, اس لیے کہ اگر آپ سنجیدگی سے دیکھتے ہو کہ جس طرح دین بتایا جا رہا ہے اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں, تو آپ کو اس معاشرے میں, اپنے معاشرے میں اپنوں میں سے ایک طبقہ ایسا نظر آئے گا جو بالکل نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, اور نماز نہیں پڑھے اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھتا, تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے علامہ سے سنا ہے کہ جناب سیدہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوگی, جب تک سارے عزادار جنت میں نہیں جائیں گی, بی بی نہیں جائیں گی, تو وہاں کہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنی؟ یہ ہو رہا ہے. اب جس نے یہ حدیث سنانی ہے, جس نے واہ واہ کروانی ہے یہ حدیث سنا کر, یا تو وہ خود جاہل ہے اور یا پھر بےمان ہے. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے تم عزاداری کرو, تمہاری بیوی نے تمہیں جنت میں حتما لے کر جانا ہے جنت میں, کیا کہہ رہا ہے, ان کو بتائے یا نہ بتائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے نانا, میرے بابا رسول اللہ نے جو محنت کی ہے فارغ, تم بس یہ کام کرو. بی بی نے اللہ اپنے 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 بابا کے بعد یہ والا کام کیا کہ ان کی ساری شریعت کو بائی پاس کر کے اور کہو تم یہ کام کرو, میں جب تک جنت میں جاؤں گی نہیں جب تک تم سب کو نہیں لے کے جاؤ گی. یہ معاملہ سنجیدہ معاملہ ہے. اور پھر یہ لوگ جو یہ روایتیں بیان کرتے ہیں, آئمہ ہی کی دوسری روایات بیان نہیں کرتے جو بالکل وہی باتیں کر رہی ہیں جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی, وہ بیان نہیں کرتے, کر ہی نہیں سکتے. اگر کریں تو سامنے والا بندہ کہے گا وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. تو مجھے فرما رہے ہیں, ایک سلوات پڑھیے محمد والے. میں جو عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو, آپ چٹ پہ لکھ سکتے ہیں, یہاں پہ انتظامیہ کو دے دیں, مجھے جاتے ہوئے دے دیں, کل پہنچا دیں. اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو, کوئی پہلو جو میں میری توجہ نہ ہو, آپ کے ذہن میں کوئی آئے, اعتراض آئے, سوال آئے, آپ مجھ تک بھیج سکتے ہیں تاکہ میں اس کو ڈسکس کروں. اور اگر فرض کریں مجھ سے غلطی ہو رہی تو میں اپنی اصلاح کروں, آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں, یہ ایک خطرناک طبقہ پیدا ہوا ہے جو ممبر بیٹھ کہتے ہیں سوچنا نہیں مننا ہے. اس قوم کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا رول ہے ان کا. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں, اللہ کے حقیقی بندے کون ہیں. اذا ذکروا بآیات ربہم, جب انہیں ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے, لم یخروا علیہا صما و عمیانا, بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گرتے ان پر, عقل استعمال کرتے. اللہ اپنی آیات کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ یہاں بھی اندھوں کی طرح مت قبول کرو. قرآن جو بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, تو عقل استعمال نہیں کرتے ہو, کیوں کہتا ہے؟ یعنی اگر کرو گے تو اس بات کی تائید کرے گی وہ, کیونکہ میں نے ہی خلق کی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ اپنی آیات کے بارے میں کہہ رہا ہے اندھوں بہروں کی طرح مت قبول کرو, اور یہاں پہ بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے سوچنا نہیں مننا. کاش کے ظاہری ترجمے کی حد تک کی ہمیں قرآن سے آشنائی ہو. تو بعد میں پوچھتے سے ہو تو اللہ تو بھی بڑا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میری بات جو ہے اس کو بھی بیروں اندھوں کی طرح نہیں قبول کرنا, عقل سے کام تم کیوں نہیں لیتے؟ تو کہہ رہے ہیں سوچنا نہیں مننا ہے, تو اللہ تو بڑا ہے. لیکن افسوس کیسا ہوتا ہے نہیں. تو مجھے فرما رہے ہیں؟ اب آئیے, چند میں نے آیات پڑھنی ہے لیکن آج شاید ایک ہی پڑھ سکوں گا. سلوات پڑھے محمد والے. بس حدیث ہو گئی. اس حدیث آپ کے ذہنوں میں, اس حدیث پر جو میں نے مثلا سوالات کیے وہ سوالات بھی آپ کے ذہنوں میں, اور پھر اس کا میں نے دائرہ وسیع بھی کیا کہ ایک چیز پر جنت لے کر پھر اس کے نتائج کیا کیا, لوگ کیا 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 اپنے ذہن میں نظریات اور عقائد بنا لیتے ہیں, گویا باقی شریعت سے معافی ہوگی. اور اس کا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو بڑا بھیانک چہرہ ہے. اس پاکستان کے معاشرے میں ڈاکو بھی صدقہ دے کے نکلتے ہیں, جو ان کو شناخت دی گئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صدقہ دے کے نکلتے ہیں. یہاں پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والوں کے لیے درود شریف کا گھر میں 1,25,000 نکل رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نکل آئے باہر. جس کو اللہ نے کہا ہوا ہے, اللہ کے قانون نے اس کو قصاص کیا جائے, جان بوجھ کے مارا کسی بے گناہ کو تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے, اس کو نکالنے کے لیے 1,25,000 نکل رہا ہے درود شریف کا تاکہ یہ نکل آئے قاتل پائے. دین کا مذاق بنا دیا. وہ جو فرما رہے ہیں؟ کوئی منت مان رہے, اگر یہ نکل آیا باہر تو اس کو عمرہ کروائیں گے. اللہ نے کہا اس کو سزا دو. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے سزا رکھی, یہ کہہ رہے نکل آئے, یعنی اللہ اس چور کو باہر نکال لے, اللہ اس قاتل کو باہر نکال لے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمرہ کرے گا, جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے عمروں کے انتظار میں بیٹھا ہوا, اور وہ بھی چوروں ڈکیتوں کی عمروں کے انتظار میں. جیسی شناخت ویسا رویہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ اندر دنیا بھری ہوئی, دنیا میں حرام حلال ایک کر دو, کہیں پھنس جاؤ اللہ کو دے دلا کے معاف کرا دو, اللہ بھی آپ کا حامی ہو جائے, جج کا دل نرم کر دے اگر پیسوں سے نہیں ہوتا تو. توجہ فرما رہے؟ رشوتیں بھی دے رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اپنے ناجائز کاموں کے لیے, رشوتیں بھی دے رہے ہیں, اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. جیسا شناخت جیسی شناخت پیسہ رہے. اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں. میں نے کہا اللہ نے تو سادہ سادہ, میں صرف متقین سے قبول کرتا ہوں, دوسروں کے منہ میں مارتا ہوں, قبول نہیں کرتا ہوں اسے. کہ تم دو نمبری کرو اور سمجھو کہ تھوڑا سا دے کے تم چھوٹ جاؤ گے. یہ تمہارے پاکستان کے سسٹم میں ہوتا ہوگا, اللہ کے سسٹم میں نہیں. سورۃ الاعراف یہ قرآن مجید کی ساتویں سورہ ہے. سورۃ الاعراف کیا نمبر ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے فاتحہ سے شروع ہو کر نمبر 7. اس کی چھٹی آیت آپ دیکھیے گا جا کے ضرور, تاکہ میری طرف سے اونچ نیچ ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے قیامت کے دن کیا ہوگا. ذہن میں رہے بغیر حساب کتاب کے, انبیاء کے امرا جانا, یہ ذہن میں رہے. ایک نقطے کی طرف متوجہ کرا دوں پھر آیت آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنم جانے کا مطلب کیا ہے؟ حساب کتاب سے کیا آپ کے ذہنوں میں کیا تصور ہے؟ حساب کتاب کیا ہوگا؟ حساب کتاب یعنی سوال جواب, جو آپ پڑھتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان کو روکو پوچھو ان سے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر اس کے بعد ضرور بالضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں, بڑا ہمیں بڑا خطیب بڑے کرارے انداز میں بتاتا ہے کہ ولایت کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور جن کو جن کے پاس نہیں ہوگی وہ سیدھے جنت میں سٹ دیں گے اور ادھر والوں کو جنت میں سٹ دیں گے. یہ آدھی بات ہے. جن ولایت کا جب سوال ہوگا تو جنہوں نے نہیں مانی ان سے تو یہ سوال ہو کیوں نہیں مانی, جنہوں نے مانی تھی ان کو ایویں چھوڑ دیں گے. ان سے کہیں گے کہ اتنی بڑی نعمت جو تمہیں ملی تھی تمہاری زندگیوں میں اور نہ ماننے والے کی زندگیوں میں کیا فرق تھا؟ ولایت نے تم میں اور ان میں کیا فرق ڈالا؟ کیسے تم لوگ ڈیفرینشیٹ کرتے تھے تمہارے رویے اور ان کے رویے, کہتے تھے یہ علی کی ولایت کو مانتا ہے, اس کو دیکھو وہ نہیں مانتا, تم تو دونوں کٹے بیٹھے ہوتے تھے. بعض لوگوں نے دین ایسا بتایا کہ ولایت کا تعلق کہاں تک رہ گیا؟ ناروں تک رہ گیا بس, ٹھیک ہے نا, میں جتنا زور لگا سکتا ہوں نعرے پہ لگا دو, باہر نکل کے کیا کرنا, اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں. ولایت صرف سفارش کروانے کے, ایسا نہیں. قرآن کی آیت کہتی ہے تم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر اس کے بعد ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے, ہر نعمت کے بارے میں. تو جس میں ولایت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, ولایت کا سوال ہوگا جنہوں نے نہیں مانی ان سے بھی, جنہوں نے مانی ان سے بھی. اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے سوال کرے گا قیامت کے دن. توجہ فرما لیں, قیامت کے دن باقیوں کو تو آپ حساب کتاب بعد میں رکھ لیں, قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہم نبیوں سے بھی سوال کریں, نبیوں سے بھی سوال, باقی بغیر حساب کتاب کے کہاں سے جائیں. اب ذرا سنیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 6, لفظ یہ اللہ فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. آپ میں سے جس کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو عربی کا وہ ان الفاظ سے ہی سمجھ گیا ہوگا, اور میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں گا. ایک عربی میں سوال کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نسأل, ہم سوال کریں گے. اسأل الف سے حمزہ سے, میں سوال کروں گا, ٹھیک ہے, اور نسأل ہم سوال کریں گے. اگر اس نسأل سے پہلے ایک لام لے آئے جس پر زبر ہو عربی میں, تو یہ لام کیا کرے گی؟ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے لنسأل, ہم ضرور سوال کریں. اور اگر اس لام کے بعد ایک نون لائی جائے جس پر تشدید لگی ہو, تشدید علامت ہوتی ہے ڈبل نون کی, تو اسے اس کا معنی ہوتا ہے ڈبل تاکید اس نون کی. تو کتنی تاکیدیں ہو گئیں؟ تین, ایک لام اور دو نون. تو اللہ کتنی تاکیدوں سے کہہ رہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, تو میں اب اس کا اگر لفظی ترجمہ کروں صحیح طرح تو یوں کروں گا, تو ہم ضرور 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 سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا تھا. کن کو بھیجا تھا؟ رسولوں کو. یہ بھی اتنا سخت معاملہ نہیں, वो तीन ग्रुप बीच में शायद शामिल ना हो जो बगैर हिसाब किताब के जाने, जिनसे कुछ पूछा नहीं जाना, ठीक है ना। कि नबी जो तुम हमने भेजे थे उन नबियों की दावत के मुकाबले में तुमने क्या रवैया इख्तियार किया। तो खैर ये तो इतनी सख्त बात नहीं है। अगली बात सुने, वलनसअलनल मुरसलीन, और हम जरूर 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 रसूलों से भी सवाल करेंगे, पूछेंगे। अंबिया के अमरा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तवज्जो फरमाएं, मिक्सअप ना कीजिएगा, अंबिया मासूम है। अंबिया ने कोई ऐसे काम नहीं किए जिस पर क़यामत के दिन उनकी गिरफ्त होगी, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन हिसाब नबियों से भी अल्लाह लेगा, और उन कामों का भी हिसाब लेगा जो उनके बाद उनकी कौमों ने किए थे उनके नाम पर। बस ये आयत सूरतुल आराफ की आयत नंबर 6 क्या कह रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है तीन ताकीदों के साथ कि जिनकी तरफ रसूल भेजे थे हम उनसे भी सवाल करेंगे, और जिन रसूलों को भेजा था उन रसूलों से भी सवाल करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और फिर अगली आयत में वल वज़्नु यौमा इदिनिल हक, और आमाल का वजन किया जाना उस दिन बरहक है। कहां गया बगैर हिसाब किताब, या अल्लाह से गलती हो गई और बाद में किसी ने करेक्शन कर दी, बाद में कोई मार्फत वाला पैदा हुआ, अल्लाह को नहीं पता था, अल्लाह ने हमें कह दिया कि आमाल तोले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बगैर हिसाब के जाएंगे। मैं वक्त की कमी की वजह से यहाँ पर इसको अगली चंद आयात भी है, अल्लाह ताला को तौफीक दे, पढ़िएगा जाकर, और कल हम दोबारा भी पढ़ देंगे। सिर्फ एक मिसाल देकर और आज की गुफ्तगू को तमाम करूँ, गौर से सुनिएगा। ये तो था ना कि अल्लाह ताला रसूलों से सवाल करेगा और ज़रूर करेगा। अब एक मिसाल जिसको मैं सिर्फ शुरू कर रहा हूँ, सूरतुल मायदा आयत नंबर 116। सूरतुल मायदा में टोटल 120 आयात, ये इस सूरत की कुछ आयतें बड़ी मशहूर हैं। मशहूर आयतों में से नंबर 1, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीन, मशहूर है ना, आपने सुनी हुई। आयत नंबर 2 जो बड़ी मशहूर है, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनु अल्लदीना, सुनी हुई है, मशहूर है। तीसरी आयत जो बड़ी मशहूर है, या अय्युह अर-रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, यह आपने सुनी हुई है। अब मैं वो पढ़ने लगूँ जो मशहूर नहीं है, मैं वो बताने लगूँ जो मशहूर नहीं है, ताकि हम सबको ये एहसास हो कि सिर्फ मशहूर चीज़ें सुन लेना काफ़ी नहीं होता। जो हो सकता है कुछ चीज़ें गैर मशहूर हों लेकिन गैर अहम ना हों, अल्लाह की बातें गैर अहम नहीं हों। अल्लाह ने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि बीच में से 20-25 आयतें सिलेक्ट कर लो बाकी छोड़ो, और वो 20-25 आयतें भी अपना सही माना नहीं देंगी जब तक बाकी सारी आयात के तनाज़ुर में ना देखा जाए। तो वजह फरमा रहे हैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सूरतुल मायदा आयत नंबर 116, हजरत ईसा को जानते हैं, हजरत ईसा को जानते हैं, ठीक है। अब जरा सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और जब अल्लाह कहेगा ए मरियम के बेटे ईसा, सुनिए ज़रा गौर से, अअंत क़ुलत लिन्नास, तूने लोगों से कहा था इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, मुझे और मेरी माँ मरियम को अल्लाह के अलावा माबूद बना दो, तूने कहा था। हज़रत ईसा ने कहा जी, नहीं कहा ना। अल्लाह ताला सवाल करे, सरी आयत है, ये मुतशाबिहात नहीं है, 70 मीनिंग भी नहीं है इसमें, साफ साफ अरबी का जुमला है। और जब अल्लाह कहेगा ऐ मरियम के बेटे ईसा, तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो अल्लाह के अलावा, हिसाब होगा या नहीं होगा? नहीं भी किया, सिर्फ अल्लाह कहेगा आपने ना भी किया हो, जुर्म में आपका नाम इस्तेमाल किया। दुनिया में अदालत में होता है ना, इसका भी नाम है FIR में बुलाओ इसको। तो मसीहियत पर जो मसलन शिर्क की FIR कटेगी, उसमें नाम किसका होगा, किसके नाम पे शिर्क हुआ, اللہ اس کو بھی بلائے گا کہ سب سے پہلے تو آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کے سر پہ تو سارا کیا انہوں نے، سب سے پہلے تو آپ کلیئرنس دو گے، آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ کرو، توجہ فرما رہے ہیں. تو یہاں پر میں تمام کروں، وقت تمام ہو چکا ہے. کوشش کیجئے گا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 اور 7-8-9 بھی، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 سے اینڈ تک، 120 ٹوٹل آیتیں ہیں، آدھے صفحے سے کچھ زیادہ ہے، ان کو انشاءاللہ آپ پڑھ کر آئیے گا. صلوات پڑھ دیں محمد اللہ. چند جملے آپ کی خدمت میں. امام مظلوم کی، مظلوم سکینہ کے نام پر، یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسی شناخت ویسا رویہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو ظلم ہوئے، کچھ تو مکار تھے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیے، لیکن بہت سارے ان کے پروپیگنڈے والی شناخت کا شکار تھے، چاہے حسین کے بابا علی ہوں چاہے حسین ہوں. لیکن ان لوگوں نے جو ظلم ڈھایا کربلا میں، بڑوں پر تو ظلم ڈھایا ہی لیکن معصوم بچے بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکے. اور یہ بات عصر عاشور بی بی سکینہ کا دل بوجھ گیا تھا، لہذا جب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ چھوٹی سی بچی زلجناح کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑی ہوئی. حسین زلجناح کو حرکت دینا چاہتے ہیں لیکن زلجناح نہیں چلتا. اب جو نیچے دیکھا تو دیکھا 4 سالہ بچی زلجناح کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑی ہے. خدا جانے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ اس باپ بیٹی میں بہت محبت ہے. اور آپ سب سنتے اور جانتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو اپنے بابا کے سینے کے سوا نیند نہیں آتی، اور یہ آخری الوداع ہے سکینہ کا اپنے بابا کے ساتھ. خدا جانے کس ٹوٹے ہوئے دل سے حسین اپنی بچی سے کہتے ہیں، بیٹی سکینہ مجھے جانے دے، میرا رستہ نہ رو، دیکھتی نہیں میرے سارے پیارے شہید ہو چکے ہیں، اب اپنے بابا کو کربلا کے میدان میں جانے دے. بی بی سکینہ اپنے بابا سے ایک مطالبہ کرتی ہے، بابا ضرور جانا، بس ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر اتر آئیے. حسین گھوڑے سے نیچے آئے، بابا میرے سامنے بیٹھ جائیے. حسین بیٹھ گئے، بی بی سکینہ چلتی ہوئی آئی، اپنے بابا کی آغوش میں، اپنے بابا کی گود میں بیٹھ گئی اور ایک جملہ بولا عزادارو، دل بوجھ چکا تھا بی بی سکینہ کا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اب میرے ساتھ. حسین سے کہتی ہیں، بابا ایک دفعہ میرے سر پہ یوں ہاتھ پھیرو جس طرح یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں. شاید بی بی سکینہ کو وہ منظر یاد تھے کہ جب بھی کسی کا بابا شہید ہوتا تھا تو حسین اس بچے یا بچی کو بلا کر اس کو آغوش میں لے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے، آج کے بعد حسین کو اپنا بابا سمجھنا. اب سکینہ اپنے بابا حسین سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو بھی یتیم ہوتا تھا آپ اسے دلاسہ دیتے تھے، اب اپنی یتیم ہونے والی سکینہ کو بھی بتا دیجئے کہ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو کس سے کس کو اپنا بابا کہے اور کون آ کر سکینہ کو تسلی دے گا. اور عزاداروں، یہ بات جو سکینہ کے دل نے بوجھی وہ سچ تھی. کیونکہ امام حسین کے شہید ہونے کی کچھ دیر کے بعد جب لائنوں نے خیموں پر حملہ کیا اور امام سجاد نے فرمایا کہ علیکن بالفرار، بی بیو اپنی جانیں بچانے کے لیے ان جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلو، اب جو بچیاں باہر نکلی بی بی سکینہ بھی ان کے ساتھ باہر نکلی، تو ایک لائن نے کبھی بی بی کو تماچے مارے اور کبھی کانوں میں سے بالیاں کھینچی۔ بی بی بیان کرتی ہے کہ میں بھاگتی ہوئی ایک سمت میں جا رہی تھی، ایک گھڑ سوار میرا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا، جب میں تھک کے رک گئی وہ گھڑ سوار میرے قریب آیا، میں نے اسے کہا اے شخص تو مسلمان ہے؟ کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے رسول نے کہا ہے یتیموں پر رحم کرو، میں تازہ تازہ یتیم ہوئی ہوں، میرا بابا ابھی ابھی شہید ہوا ہے، اس یتیم پر رحم کرو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔